أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، وانحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول، والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البطحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى. وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، ولولاه لساقت الأرض بأهلها، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تمنى جبرائيل أن يكون من بني آدم لسبع خصال صلوات. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جبرائیل آرزو مند ہیں کہ وہ بنی نوع آدم میں سے ہوتے، تاکہ ان سات خصلتوں کو، ان سات کاموں کو انجام دے سکتے، اور ان سات چیزوں میں سے پہلی چیز کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کل پیش کیا گیا، اور آج مسح رأس یتیم، یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، اس کے بعد دوسری چیز عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا ہے. یعنی اسلام میں ایک بیمار مؤمن کی، ایک بیمار شخص کی عیادت کرنا اتنا عظیم ثواب رکھتا ہے، اتنی زیادہ نورانیت رکھتا ہے، کہ جبرائیل سید و سردار ملائکہ ہونے کے باوجود یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش میں بھی ایک انسان ہوتا، تاکہ اس عمل خیر کو انجام دے کے وہ نورانیت اور وہ عظمت حاصل کر سکوں جو یہ کام کرنے والے حاصل کیا کرتے ہیں. مگر یہ بھی ان صفات میں سے ہے کہ جو ہمارے معاشروں میں بطور عمومی بہت کم نظر آتی ہیں. اسلام میں مریض کی عیادت ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے سلسلے میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ عائد المریض یخوض فی الرحمہ، مریض کی عیادت کرنے والا رحمت میں غوطہ ور ہوتا ہے. وَإِذَا جَلَسَ ارتمس فیہا، کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو مریض سے ملنے کے لیے جاتے ہیں مگر کھڑے رہتے ہیں، کھڑے کھڑے احوال پرسی کرتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نے نہیں سکھایا. اسلامی تعلیمات ہمیں سکھا رہی ہیں کہ جب آپ کسی مریض کے پاس پہنچیں تو آپ بیٹھ جائیں، تھوڑا سا وقت گزاریں، اس کو تسلی دیں. یعنی کہ انسان کھڑے کھڑے فوراً جلدی میں جائے اور جلد سے جلد جان چھڑانے کی کوشش کرے اور بس حال پوچھ کے اور واپس چلا آئے، بلکہ دستور یہ ہے کہ مومن کے مریض کے پاس پہنچ کے آپ وہاں بیٹھ جائیے. پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا, وَإِذَا جَلَسَ اِرْتَمَسَ فِيهَا, جب انسان بیٹھ جاتا ہے مریض کے پاس تو اللہ کی رحمت کے اندر غرق ہو جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے رحمت الہی کے سمندر میں, انسان ڈوب جاتا ہے. اِذَا جَلَسَ اِرْتَمَسَ فِيهَا, ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان خدا کی رحمت کے اس سمندر میں مستغرق ہو جائے, ڈوب جائے, تو واضح سی بات ہے کہ انسان کا, اس کا معنی ہی یہ ہے کہ انسان کا کوئی گناہ بھی باقی نہیں بچ سکتا. جب رحمت الہی اس کو ہر طرف سے گھیر لے گی تو کون سا گناہ ہے جو انسان کا باقی بچے گا. لہذا روایت میں ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ بیمار پڑے اور عمر ابن حرائے مولا امام حسن مجتبی کی عیادت کے لیے آئے. عمر ابن حرائے مولا کے چاہنے والوں میں سے. تو اب جب مولا امام حسن کی عیادت کے لیے پہنچے ہیں تو امام علی علیہ السلام وہاں موجود تھے اور آپ نے فرمایا کہ تعود الحسن والنفس ما فیہا وإن ذلك ليس بمانع أن أودي لك نصيحة. تم حسن کی عیادت کے لیے آئے ہو اور یہ, مگر یہ بات کوئی, اس میں کوئی ممانعت اس موقع پہ ایسی کوئی نہیں ہے کہ جو مجھے نصیحت سے روکے. تو اب جو, یعنی تم جو عیادت کے لیے آئے ہو, تو میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. اور نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو انسان کسی مومن کی عیادت کے لیے آتا ہے, وَقَّلَهُ اللَّهُ, حدیث میں ہے کہ وَقَّلَهُ اللَّهُ مَلَكًا يَعُودُهُ فِي قَبْرِهِ, اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو موکل کرتا ہے کہ جو قبر میں اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے. اور دوسری حدیث میں یہ ارشاد ہوا کہ شَيَّعَهُ أَلْفُ مَلَكٍ حَتَّى يرجع الى منزله, کہ انسان جب اپنے گھر سے کسی مومن کی عیادت کے لیے باہر نکلتا ہے تو اس کے ہمراہ 1000 فرشتے اس کی ہمراہی کرتے ہیں, یہاں تک کہ وہ مومن کی عیادت کر کے واپس اپنے گھر لوٹ آئے, 1000 فرشتے اس کی ہمراہی کر رہے ہیں. اور تیسری حدیث میں یہ بات نقل کی گئی کہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں, یہاں تک کہ اگر وہ دن کے وقت عیادت کے لیے باہر نکلا ہے, حتی تغرب الشمس, یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے, اور ولیلا اذا یطلع الفجر, اگر رات میں عیادت کے لیے نکلا ہے تو اس وقت تک ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے. سنا آپ نے کہ کتنی امپورٹنٹ رسول اہل بیت کی احادیث میں اس بات کو دی گئی تھی. پھر آپ موسیٰ اللہ سے یہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے کہاں دیکھ سکتا ہوں, یعنی تیرا دیدار کہاں کر سکتا ہوں, تو اللہ نے جواب دیا کہ کب, کہ کیا تم کسی بیمار, درد مند, فقیر, غریب کی عیادت کو گئے ہو اور وہاں مجھے نہیں پایا؟ کہ ایسا ہوا کہ تم کسی فقیر اور غریب اور درد مند انسان کی عیادت کو پہنچے ہو مجھے نہ پایا ہو؟ تو انسان دیکھیں, امیروں کی عیادت کرنا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, صرف امیروں کے تو پاس ڈاکٹر بھی موجود ہوتے ہیں, اطباء بھی ہوتے ہیں, ملنے جلنے والے بھی ہیں, رشتے دار بھی ہیں, دوست بھی ہیں, امپلائیز بھی ہیں, ہر قسم کے لوگ ان کے پاس عیادت کے لیے آ سکتے ہیں. مگر غریب و فقیر و درد مند و مسکین و بیچارہ ان لوگ جن کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو مگر ولایت علی کا ایمان رکھتے ہو, اگر آپ کسی مومن کے احترام کی خاطر جب وہ بیمار پڑے اس کی عیادت کو جائیں, چاہے وہ کیسے ہی فقیر کیوں نہ ہو, اسلام میں ان چیزوں کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, پیسے کی اور یہ سب چیزیں ریلیونٹ ہیں. میں بار بار اپنی مجلسوں میں پیش کرتا ہوں, پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ من اکرم غنیاً لذناہ ذہب ثلثا دینہ, جس نے کسی پیسے والے کا, ثروت مند کا, غنی انسان کا, اس کی ثروت کی بنیاد پہ احترام کیا, 2/3 دین اس کا چلا گیا. ہاں آپ کسی پیسے والے کو اس کے تقوی کی وجہ سے احترام کریں, بہت سی بات ہے, وہ آپ نے در حقیقت اہل بیت کا احترام کیا کیونکہ ان سے ہم نے تقوی سیکھا ہے. تقوی تو ہم نے امیر المومنین اور امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سیکھا ہے. تقوی تو ہم نے رسول اللہ سے سیکھا ہے. تو جب تقوی ہم نے ان سے سیکھا ہے تو جو شخص تقوی رکھتا ہے اس تقوی کی بنیاد پہ آپ اس کا احترام کریں تو در حقیقت وہ اہل بیت کا احترام ہے. تو اگر آپ نے کسی پیسے والے کا اس کے پیسے کی بنیاد پہ اس نیت سے احترام کیا تو دو تہائی تو دین فوراً چلا گیا. یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ اگر آپ جس انداز سے ایک پیسے والے سے ملا کرتے ہیں, اگر آپ ایک غریب آدمی سے دوسرے انداز سے فرق کے ساتھ ملیں تو ایسا انسان روز قیامت جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اسے ناراض ہوگا. اگر آپ نے صرف ملاقات کرتے وقت بھی ایک غریب و امیر کا فرق رکھا, اسلام ایسی کوئی وجہ نہیں ہے. ہماری ویلیوز ہیں, دیٹ وی چیریش اباؤٹ دوز ویلیوز, یہ ہماری اقدار ہیں جن اقدار کے بچانے کے لیے رسول اہل بیت علیہ السلام نے جان دی. تو میں عرض کر رہا کہ اسلام میں پیسے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, بات اصل میں ایمان و تقویٰ کی ہے. جتنا جس کا ایمان زیادہ ہے, جتنا جس کا علم زیادہ ہے, جتنا جس کا جہاد زیادہ ہے, جتنا جس کا تقویٰ زیادہ ہے, اتنا زیادہ اس کی اہمیت ہے, اس کی عظمت ہے, اور جو ان چیزوں میں کثر رکھتا ہو اس کی اتنی ہی کم اہمیت ہے. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرن عظیما, قرآن نے اعلان کیا کہ اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم کے ساتھ فضیلت عطا کی. میں الفاظ نہیں کر, اور هل يستوي الذين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہیے کہ کیا صاحبان علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے جاہل لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صاحبان علم کو اور جوہلا کو ہم پلوا کرا دے دیا جائے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اسلام نے فضل, لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی الا بالتقوی, کسی عرب کو کسی عجم کے اوپر اور کسی عجم کو کسی عرب کے اوپر کوئی فضیلت اور سپیریورٹی حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پہ. تو اسلام میں فضیلت کا معیار تو تقوی ہے, فضیلت کا معیار جہاد در راہ خدا ہے, فضیلت کا معیار علم قرآن و اہل بیت ہے. جس طرح جس کے پاس علم آخرت پایا جاتا ہو, علم قرآن و اہل بیت پایا جاتا ہو, یہ جو اتنی ساری حدیثوں میں ہم پڑھتے ہیں علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے, اطلب العلم من النہج الی اللہج, گہوارے سے قبر تک علم سیکھو, اطلب العلم ولو بالتین, اگرچہ تین سے ہی جا کے سیکھنا پڑے, بطور مثال کہا گیا ہے بقول ہمارے استاد آیت اللہ جوادی عاملی کے کہ اگر آج پیغمبر اکرم گفتگو کر رہے ہوتے آج والوں سے تو وہ اس کی جگہ پہ کہتے کہ اطلب العلم ولو بکم, اگرچہ تمہیں قم جانا پڑے, کیونکہ آج مرکز علم تو قم ہے, وہ تو بطور مثال پیش کیا گیا ہے. یعنی اس زمانے میں کون سا علم ہوا کرتا تھا چین میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چین کی کوئی خاص خصوصی اسپیسیفک کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. کتنا ہی آپ کو فاصلہ کہنا طے کرنا پڑے, کیسی ہی زحمتیں, کیسی ہی صعوبتیں اٹھانی پڑے, مگر قرآن و اہل بیت کا علم سیکھنے کے لیے ہر چیز ورتھ کرتی ہے, ہر چیز میں ثواب ہے. جتنی زیادہ زحمت اٹھا کے علم حاصل کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی حدیثوں میں علم کا تذکرہ کیا جاتا ہے, سید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ گفتگو اس موضوع پہ کی ہے کہ علم سے مراد ان حدیثوں میں علم آخرت ہے, وہ علم کے جو آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے. قرآن و اہل بیت کی تعلیمات, ان کی نورانی تعلیمات مراد ہیں, وہ علم دنیا مراد نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا کو بہتر سے بہتر بنائیں. وہ علم مراد ہے کہ جو آخرت میں سود مند ہوگا, ہر وہ علم کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی آخرت کما سکیں. آپ میڈیسن بھی پڑھ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, اسلام تو سائنس کا سپورٹر ہے. اسلام ان رومن کیتھولکس کی طرح سے نہیں ہے جنہوں نے برونو اور گیلیلیو اور اس کے علاوہ متعدد دانش مندوں کو ٹارچر کیا اور اذیتیں پہنچائیں اور علم اور دانش کا قتل کیا. نتیجتاً یورپ کے اندر رینیسانس در حقیقت کیتھولک چرچ کے مظالم کے خلاف تھا. تو اسلام اس وہ دین نہیں ہے کہ جو سائنس اور علم و دانش کا مخالف ہو, بلکہ اسلام تو سب سے بڑا پروموٹر ہے سائنس اور علم و دانش کا, مگر وہ علم و دانش کے جو انسانیت کی, جو خدا کی, جو اسلام کی خدمت میں ہو, جس سے آپ اپنی آخرت کما سکیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت اسلام میں مریض کی عیادت بہت زیادہ ثواب کی حامل ہے، لہذا ایک اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک انسان غریب ہے یا امیر ہے، اگر وہ صاحب تقویٰ ہے، صاحب علم ہے، اس ایمان کا درجہ اس کا بلند ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے اعتبار سے وہ فضیلت رکھتا ہے، تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. لہذا یہ رسول اہل بیت کی سیرت تھی، ایک دائمی سیرت تھی کہ وہ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے. پیغمبر اکرم اپنے گھر سے جب بھی نکلا کرتے تھے، معروف واقعہ ہے، روزانہ آپ کے قریب رہنے والا یہودی وہ آپ کے سر کے اوپر کوڑا پھینک دیا کرتا تھا. یہ کہنا تو بہت آسان بات ہے اور یہ سن لینا بھی بہت آسان بات ہے، مطلب جب ہمارے ساتھ اس قسم کا کوئی واقعہ ہو جس کے اوپر گزرتی ہے وہ بتا سکتا ہے کہ انسان کو کیسا محسوس ہوتا ہے. پیغمبر اکرم کانا اکثر و سیابہ البیض، آپ کے بیشتر کپڑے سفید ہوا کرتے تھے. سفید کپڑے ویسے بھی پہننا اسلام میں مستحب ہے، سنت رسول ہے، سوائے جو ہم سیاہ کپڑے پہنتے ہیں وہ پہننا مستحب ہے امام حسین علیہ السلام و اہل بیت کے ہم میں ثواب ہے کہ ہم سیاہ کپڑے پہنے. تو میں کہہ رہا تھا کہ پیغمبر اکرم کے بیشتر آپ کے جو لباس ہوا کرتے تھے سفید رنگ کے، سفید رنگ کے صاف و پاکیزہ لباس پہن کے پیغمبر اکرم نکلا کرتے ہیں اور روزانہ آپ کے سر کے اوپر کوڑا پھینک دیا جاتا تھا. اور پیغمبر اکرم اپنے وہ تمام جمال اور کمال کے ساتھ، کسی نے پوچھا کہ جمال ہے پیغمبر کے سلسلے میں، تو حدیث میں بھی ہے کہ پیغمبر اکرم کی جمال کو اللہ تعالی نے 70 حجابات میں مستور رکھا ہے، 70 حجابات، اور معراج کے موقع پہ ان 70 پردوں میں سے ایک پردے کو جب کھسکایا گیا تو اتنا نور فاتح ہوا کہ ملائکہ تعجب میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ سے یہ استفسار کیا کہ ما ھذا النور، یہ کیسا نور ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ میں نے اپنے حبیب کے چہرے سے ایک پردہ ہٹا دیا. ایک پردہ ہٹانے کے باعث اتنا نور فاتح ہوا معراج پہ کہ ملائکہ اللہ نے ایسا نور دیکھا ہی نہیں تھا. اور یہ باقی کے جتنے بھی 70 کے 70 جتنے بھی باقی حجابات ہیں وہ سارے کے سارے روزے قیامت ہٹا دیے جائیں گے، اس کے بعد نہ جانے کیا عالم ہوگا نورانیت کا، یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ راوی ہے اس حدیث کی کہ میری گود میں پیغمبر اکرم کا سر تھا، اب پیغمبر اکرم استراحت فرما رہے تھے اور میں نے پیغمبر کے جمال کا مشاہدہ کیا، اور جمال پیغمبر سب سے زیادہ حسین اور جمیل انسان تاریخ انسانیت کے، اشرف الانبیاء والمرسلین، اور جمال پیغمبر کا مشاہدہ کرتے کرتے بے ساختہ میرے منہ سے یہ جملہ نکلا، الویل لمن لا یراک یوم القیامہ، ویل و ہلاکت ہو اس شخص پر کہ جو روز قیامت بھی آپ کو نہ دیکھ سکے، بے ساختہ یہ جملہ ان کے منہ سے نکلا. اور یہ جملہ نکلا اور آنسو جاری ہو گئے، آنسو پیغمبر اکرم کے گال خد مبارک سے گرے، آپ نے آنکھ کھولی اور آپ نے ماجرا دریافت کیا تو جناب خدیجہ نے یہ پوری بات بیان کر دی کہ میں نے آپ کے جمال کو دیکھ کے اور یہ کہا کہ الویل لمن لا یراک یوم القیامہ، ہلاکت ہو شخص کے لیے کہ جو آپ کو روز قیامت نہ دیکھ سکے. تو پیغمبر نے سنایا کہ جانتی ہو کہ کون لوگ مجھے روز قیامت دیکھ تک نہیں سکیں گے؟ کہا کہ نہیں. فرمایا کہ ایک تو وہ شخص کہ جو شراب پیتا ہو اور شراب ہی پینے کی اس بری معصیت کے ساتھ ہی بغیر توبہ کیے اس دنیا سے چلا جائے، مدمن الخمر، جس کی پرماننٹ عادت ہو شراب پینے کی، تو بجائے کہ انسان توبہ کرے، توبہ کرنے کے بجائے بغیر توبہ کیے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، روز قیامت پیغمبر اکرم کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکتا معتبر حدیث کے تحت. اب یہاں ایک الگ بات ہے کہ تبرک میں بھی بعض جگہوں پہ میں جاتا ہوں، مختلف شہروں میں شراب بیچ کے تبرک بانٹا جا رہا ہے ان ہستیوں کے لیے جن کی بھی آیت تطہیر نازل ہوئی، جن کی طہارت کے مقام تک انبیاء خدا بھی نہ پہنچ سکے، ان کے لیے ہم شراب جیسی نجس چیز کا تبرک بانٹ رہے ہیں. کچھ غیرت بھی تو ہونی چاہیے, غیرت کی بھی تو بات ہے نا, حیا کی بات ہے. اصل میں دین حیا کا نام ہے. حیا وہ صفت ہے ہمارے دین کی جس کے بارے میں کہا گیا کہ لا دین لمن لا حیا علیہ, جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس دین ہی نہیں ہے. یعنی یہ وہ ویلیو ہے جس کو پوری کی پوری پورے کے پورے دین کے برابر اور مساوی قرار دیا گیا ہے. اگر حیا نہیں ہے تو پورا دین گیا. حیا بھی تو ہونی چاہیے نا انسان کے اندر, شرم تو ہونی چاہیے نا, کچھ تو آدمی کو, کوئی تو پردہ باقی بچے. تو میں کہہ رہا تھا کہ پہلا وہ شخص کہ پیغمبر نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ پہلا وہ انسان کہ جو شراب کی پیتا ہو اور بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا جائے اسی عادت کو گویا لیے ہوئے, اور دوسرا اور فرمایا کہ وہ انسان کہ جو میرا نام سنے مگر میرے اوپر درود نہ بھیجے. اسے درود بھیجنے میں کبھی بھی کوئی کنجوسی نہیں برتنی چاہیے, بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے انسان بلند آواز سے بھی بھیجے, کیونکہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ, میرے اوپر درود بھیجتے وقت آوازوں کو بلند کرو, فانہا تذهب بالنفاق, کیونکہ یہ انسان کے اندر سے نفاق کو برطرف کرتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرا وہ انسان ہے کہ جو رسول اکرم کا نام سنے مگر صلوات تک نہ بھیجے, وہ رسول کا دیدار تک نہیں کر سکتا روز قیامت. اور تیسرا وہ انسان کہ جس کو اپنے ماں باپ کی صحبت نصیب ہو مگر اس کے باوجود ان کی دل آزاری کرے یہاں تک کہ ماں باپ سے آنکھ ہو جائے. تو آپ کے والدین ماں باپ کی طرف سے آنکھ ہو جانے والا بچہ یا بچی روز قیامت پیغمبر اکرم کے چہرے تک کا دیدار نہیں کر سکتے معتبر حدیث کے تحت. اور آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ والد صاحب یا والدہ صاحبہ آ کے بچے کے سامنے کوئی نوٹرائز سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنائیں کہ صاحبزادے آج کے بعد سے میں نے آپ کو آنکھ کر دیا.
نہیں, ایسی کوئی ضرورت نہیں. شریعت کا پہلے سے اپنا قانون, اپنا نظام پہلے سے موجود ہے. یہاں آپ نے ماں یا باپ کی دل آزاری کی, وہاں آپ آٹومیٹیکلی آپ ہو گئے, ان کو اظہار اور اعلان کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے.
لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اکرم کے جمال کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی کہ پیغمبر اکرم کا جمال ایسا ہے کہ جو کسی کو نصیب نہیں ہوا وہ جمال. اور تو اس جمال والا رسول, ایسے جمال والا رسول اور ایسی پاکیزہ کیفیت اور صفات اور ایسے پاکیزہ لباس پہننے والا رسول گھر سے نکلتا ہے روزانہ, جس کی خاطر پوری کائنات خلق ہوئی, اور اس کے باوجود اس کے سر کے اوپر یہودی پڑوسی کوڑا پھینک دیتا ہے, اور ہو سکتا ہے وہاں بھی فریڈم کے نام پہ ہی پھینکا جاتا ہو. یہاں تو آج کل فریڈم کے نام پہ بہت کچھ ہو رہا ہے, فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ ہو رہا ہے, ہیومن رائٹس کے نام پہ نہ جانے کیسے کیسے کرائم ہو رہے ہیں. اینیمل رائٹس
فاؤنڈیشن ٹونی بلیئر سے کہہ رہی ہے کہ ناؤ دیٹ یو پلان ٹو انویڈ عراق میک سرٹن یو ڈونٹ کل اینی اینیمل.
سو وی آر ناٹ ہیئر ٹو بائی دس کوٹ اینڈ کوٹ سیولائزیشن, کیپ دیٹ سیولائزیشن اپ ٹو یو. We have the best of the civilization taught by Amir al-Mu'mineen, Imam Ali alayhi salam.
ہمیں کسی سے کوئی تہذیب و سلیقہ و آداب و قرینہ سیکھنے کی ضرورت نہیں, سب کچھ مولا کائنات سکھا کے گئے ہیں. یہ وہ لوگ سیکھیں جن کے پاس یہ نورانی تعلیمات نہ ہو اہل بیت کی, یہ انہیں کو مبارک ہو.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب پہلے زمانے آنے کی ایک افسوس کی بات ہے کہ پہلے سے عیسائی زائنسٹ اور یہودی زائنسٹ ہوا کرتا تھا, مگر آج کل
مسلمان زائنسٹ بھی نظر آنا شروع ہو چکے ہیں, اور افسوس کے ساتھ صاحبان ایمان کے اندر بھی زائنسٹ نظر آنا شروع ہو چکے ہیں.
اب یہ میرا موضوع نہیں کہ اس کی تفصیل میں جاؤں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اکرم اس جمال اور اس کمال کے ساتھ اور اتنی پاکیزگی کے ساتھ جب نکلا کرتے تھے تو اب سر کے اوپر کوڑا پھینک دیا جاتا تھا.
ایک دن پیغمبر اکرم نکلے ہیں اور پورا کر کے اوپر نہیں آیا. تو آپ نے پوچھا بعض اصحاب سے تو کہا کہ یا رسول اللہ وہ شخص جو ہے وہ یہودی بیمار ہے. تو آپ نے کہا کہ چلیں اس کی عیادت کیوں کرتے ہیں. یا رسول اللہ آپ یہودی کی عیادت کیوں جائیں گے. پیغمبر اکرم تشریف لے گئے. عیادت مریض کی اہمیت بیان ہو رہی ہے. آپ نے دروازہ جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا اس کی زوجہ نکل کے آئی. اس نے زوجہ نے دیکھا کہ یہ رسول ہے. اس نے پوچھا کون ہے. آپ نے انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں. زوجہ نے دیکھا پیغمبر اکرم کو اور آپ کو دروازے پر روکا. دوڑتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس گئی اور جا کے شوہر سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کون تمہاری عیادت کے لیے آیا ہے. وہی آیا ہے مسلمانوں کا رسول جس کے سر پر تم روزانہ کوڑا پھینکا کرتے تھے. جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ پہلے تو مجھے ایک چادر لا کے دو جس چادر کو میں کھینچ کے اپنے منہ کو ڈھانپ لوں سب سے پہلے تاکہ میں کم از کم رسول کو دیکھوں نہ. کیونکہ میں اتنا شرمندہ ہوں کہ میں اب رسول کے ساتھ آنکھیں چار نہیں کر سکتا. تو پہلے تو مجھے چادر لا کے دو. دوزہ نے دوڑ کے اس کو چادر لا کے دی. اس نے چادر کھینچ کے اپنے منہ کے اوپر ڈھانپ لیا چادر سے منہ کو. اور اس کے بعد پیغمبر اکرم کو اندر بلایا گیا. پیغمبر اکرم تشریف لائے. آپ مریض کے کنارے بیٹھ گئے. میں نے بھی آپ سے کہ بیٹھنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے کہ جلسا ارتما صفیہ. جب آدمی بیٹھ جاتا ہے مریض کے پاس تو پیغمبر نے فرمایا اللہ کی رحمت میں غرق ہو جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے رحمت الہی میں. زیادہ بیٹھنا چاہیے مریض کے پاس جا کے اگر آپ بیٹھ سکیں. تو پیغمبر اکرم بیٹھ گئے. تو اب وہ شخص یہ کہتا ہے کہ نوح کی قسم اور موسیٰ کی قسم اور عیسیٰ کی قسم اور ابراہیم کی قسم اور اسماعیل کی قسم, میں آپ کے ساتھ بات کروں گا ہی جب تک آپ پہلے مجھے یہ نہ سکھائیں کہ کیا پڑھ کے میں آپ کے دین کو مان سکتا ہوں. کہاں سے پیغمبر اکرم نے کلمہ تعلیم فرمایا. وہ شخص مسلمان ہو گیا. کلمات پڑھیے محمد علی. تو میں کہہ رہا تھا کہ اسلام میں مریض کی عیادت کرنا یہ ایک عظیم ثواب رکھتا ہے. اور آج یہی کیفیت ہمارے امام صاحب الزمان علیہ السلام کی ہے. چنانچہ ہمارے استاد یہ سنا رہے تھے کہ حشمت الواعظین رحمت اللہ علیہ ایک عظیم صاحب معرفت ہستی گزری ہیں جو جب بیمار پڑے تو سو رہے تھے بیماری کی حالت میں اور خواب میں دیکھا کہ امام علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور امام علیہ السلام عیادت کے لیے آتے ہیں اگر ہمیں اپنے آپ کو اس کا اہل بنانا ہے, اگر ہم وہ اخلاص اور وہ طہارت روح رکھتے ہوں جس کی وجہ سے ہمارے اور امام کے درمیان وہ حجابات وہ پردے وہ موانے وہ رکاوٹیں جو ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے قائم ہیں وہ رکاوٹیں ہم برطرف کریں تو آپ دیکھیں کہ امام کی طرف سے اپنے لطف و کرم میں کوئی کسر نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے. جانے کتنے واقعات ہیں. لہذا شیخ مرتضیٰ حشمت الواعظین کی عیادت کے لیے آئے تو ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے کہا شیخ مرتضیٰ سے کہ اپنی جیب سے وہ ناشپاتی مجھے دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں جیب میں کوئی ناشپاتی لے کے آیا ہوں آپ کے لیے. کہا کہ میں ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ امام صاحب الزمان علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ اٹھو کیونکہ شیخ مرتضیٰ تمہاری زیارت کے لیے آئے ہیں, تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور ان کی جیب میں جو ناشپاتی ہے اسی میں تمہارے لیے شفا ہے. چنانچہ امام نے خود یہ ہدایت فرمائی. اسی طریقے سے آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسن نقدکی اصفہانی بہت جلیل القدر ہمارے عارف گزرے صاحب معرفت جن کے سلسلے میں یہ واقعہ نقل کیا گیا کہ مسجد مقدس کا خادم نقل کرتا ہے حرم کا کہ میں حرم میں داخل جب حرم کو بند کرنا چاہتا تھا سب کا سب یعنی رات کے وقت تو میں نے دیکھا کہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسن نوخودکی اصفہانی وہ تشریف لائے ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہ تو اپنی نماز میں مصروف ہو جائیں گے، ان کی نمازیں بھی طویل ہوتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ ان کے پاس جا کے میں ان کو حرم کی چابی دے دوں کہ آپ جب بھی حرم کے عبادتوں سے فارغ ہو کے باہر نکلیں تو آپ خود ہی حرم کو مقفل کر دیجیے گا. چنانچہ جب میں پہنچا تو دیکھا کہ اس وقت وہ نماز شروع کر چکے تھے اور رکوع کی حالت میں تھے. تو خادم وہاں سے چلا گیا. اس کے بعد جب سحر کے وقت فجر کے ہنگام پہ آ کے اس نے دوبارہ وہاں پہنچا اور دیکھا تو اس وقت تک ان کا وہ رکوع برقرار تھا. اسلام میں اس کی بھی بڑی تاکید کی گئی. اب یہ میرا موضوع نہیں کہ اس موضوع پہ آپ سے کچھ آرائز طرح کروں، یہ تو صاحبان معرفت اپنی ذاتوں کو بھی اس طرح تقسیم کیا کرتے تھے. ویسے کرمی کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ ایک رات کو لیلت الرکوع کرا دے دیا، ساری رات رکوع ہو رہا ہے، ایک رات کو لیلت السجود کرا دے دیا، ایک رات کو لیلت القنوت کرا دے دیا، ساری رات طولانی قنوت ہو رہا ہے. تو میں اس طرح تھا کہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسن نوخودکی انہی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بیمار پڑے اور شاگرد سب بیٹھے ہیں ان کی عیادت کے لیے. اچانک شاگرد نے دیکھا کہ انہوں نے وہ بستر سے اٹھے ہیں اماما سر پہ رکھا اور بڑے احترام سے دروازے کے قریب دو زانو ہو کے بیٹھ گئے اور کسی سے بہت گفتگو شاگردوں کو نظر ہی نہیں آ رہا. چنانچہ تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد اور اس کے بعد واپس اپنی نشست پہ واپس آئے اور کہتے ہیں شاگردوں کو، تم لوگوں نے احترام کیوں نہیں کیا امام زمانہ کا؟ امام زمانہ تشریف لائے تھے عیادت کے لیے اور آپ نے مجھے دو کھجوریں عنایت کی ہیں اور یہ فرمایا کہ ایک کھجور تو تمہارے لیے ہے اور ایک کھجور جناب بافقی کے لیے، آیت اللہ بافقی ایک مشہور صاحب معرفت تھے ان کے لیے ہے. اور جب آپ نے وہ کھجور جس شخص کو دے کے روانہ کیا کہ ان تک پہنچائے تو وہ شخص بھی یہ نقل کرتا ہے کہ میں جہاں جہاں سے گزرتا رہا وہاں وہاں سے اس کھجور کی اتنی خوشبو تھی کہ مجھ سے لوگ پوچھ رہے کہ آپ کے پاس سے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، اتنی خوشبو ہے اس ایک کھجور میں جو مولا کی طرف سے عطا کی گئی ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اہل بیت کی طرف سے کرم میں، سخاوت میں، فضل میں اور لطف میں کوئی کمی نہیں ہے. ہماری اہلیت کی کا نقص ہے کہ ہم اس کے قابل ہی نہیں کہ ہم ان کو دیکھ سکیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سب میں قدم بڑھائیں، جیسے کہ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کو امام صاحب الزمان نے غیبت کبریٰ کے دور میں، غیبت کبریٰ کے دور میں دو خط تحریر کیے ہیں، ایک 411 ہجری میں اور ایک 413 ہجری میں. اور اس خط میں یہ بھی تحریر فرمایا، الال اخ الرشید والولی، الال اخ السدید والولی الرشید الشیخ المفید. یہ خط جو ہے ایک بڑے صمیمی بھائی کی جانب ولی الرشید اور چاہنے رشید چاہنے والے کی طرف الشیخ المفید. کتنے احترام سے میرے مولا نے شیخ مفید کو نام لیا. اور اس کے بعد تو وہ طویل خط ہے، کبھی خدا نے موقع دیا تو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، مگر جو جملہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہاں مولا نے فرمایا کہ فما یحدثنا عنہم، کوئی چیز ہمیں ہمارے شیعوں کو ہم سے روک کے نہیں رکھے ہوئے ہے، الا ما یتصل بنا مما نکرہ، مگر ان کے وہ گناہ کے جو ہمیں برے لگتے ہیں. حقیقت ہمارے اپنے گناہ ہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ امام غیبت میں، اس سے بہتر یہ کہ انسان یہ کہ ہم ہیں جو امام سے دور غیبت میں ہیں. امام کو غیبت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، غیبت میں تو تاثر میں ہم لوگ ہیں کہ جو امام کو دیکھنے سے قاصر ہیں، امام کو پہچاننے سے قاصر ہیں. امام کو غیبت میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ امام نے کون سا گناہ کیا؟ تو لوگ تلاش کرتے ہیں علامات امام صاحب الزمان علیہ السلام، تلاش کرتے ہیں چاند و سورج میں. میں کسی شہر میں گیا ہوا تھا، وہاں ایک محترمہ میرے پاس آئیں اور وہ کہہ لیں کہ حضور میں نے تو سنا ہے کہ چاند گرہن جو ہے وہ ہمیشہ وسط ماہ میں ہوتا ہے اور ظہور سے پہلے چاند گرہن ہمیشہ آخر ماہ میں ہوگا اور سورج گرہن ہمیشہ آخر ماہ میں ہوا کرتا ہے مگر ظہور سے پہلے وسط ماہ میں ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں علامتیں کہاں تک پوری ہو چکی؟ میں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھیے محترمہ، چاند اور سورج نے کبھی زمانے کے امام کی مخالفت نہیں کی. کائنات کا ذرہ ذرہ اہل بیت کا مطیع ہے، مخالفت تو انسانوں نے کی ہے. کائنات کی کسی بھی چیز نے اہل بیت کی اطاعت سے سرپیچی نہیں کی ہے. تو لہذا ہمیں اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے چاند و سورج کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ چاند و سورج تو پہلے ہی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ انسان کب سدھرے تاکہ زمانے کا امام بدور کرے. لہذا یہ تو افسوس کی بات ہوگی کہ ہم اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے چاند و سورج کی طرف توجہ کریں بجائے کہ اپنے دامن کی طرف, اپنے گریبان میں جھانکیں, اپنے کردار کی طرف توجہ دیں. ہم چاند و سورج کی طرف نگاہ لگا کے بیٹھے رہے جبکہ چاند و سورج ہماری طرف نگاہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جس دن ہم نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لی اس دن چاند و سورج گرہن بھی بے وقت لگ جائے گا. یہ تو اصل میں ہماری تبدیلی کا انتظار کیا جا رہا ہے, ان کے اندر تو کوئی نقص نہیں تھا, انہوں نے تو کوئی نافرمانی نہیں کی ہے, کسی نے بھی کوئی نافرمانی نہیں کی ہمارے علاوہ, سمجھنے کی بات ہے. لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت انسان کو ان ویلیوز کے اوپر, ان اقدار کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. جس دن ہمارے معاشروں میں یہ اقدار زندہ ہو گئیں اور ان اقدار کے اوپر ہم نے عمل کرنا شروع کیا, اس دن ہماری کیفیت بدل جائے گی, اس دن ہماری کیفیت بہتر ہوگی. صلوات پڑھیے مولانا. لہذا جب امام سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن شداد امام کے ایک صحابی ہیں, عبداللہ ابن شداد بیمار پڑے تھے اور امام ان کے پاس عیادت کے لیے آئے, عیادت کے لیے پہنچے تو عبداللہ ابن شداد کو شدید بخار تھا. تو امام عالی مقام جب تشریف لائے ہیں تو ان کا بخار خود بخود صحیح ہو گیا. تو کہا کہ مولا میں تو اتنے عرصے سے اس تکلیف میں تھا, اس پریشانی میں تھا, اس بیماری میں تھا, آپ آئے ہیں اور بخار صحیح ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ ما خلق اللہ شیئا الا امرہ بالطاعت لنا, اللہ نے کوئی چیز خلق نہیں کی مگر یہ کہ اس کو حکم دیا ہے کہ ہماری اطاعت کرے. کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارا مطیع ہے. امام حسین علیہ السلام کی تو صفات میں سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ استجابت الدعاء تحت قبته, امام حسین علیہ السلام کے قبے ان کے گنبد تلے انسان کو جو دعا بھی مانگنی ہو وہ دعا اللہ مستجاب کرتا ہے. کسی کو بھی اگر کوئی دعا ہے اسے چاہیے کہ کربلا جائے اور مولا امام حسین کے گنبد تلے دعا مانگے. مسلمات میں سے کہ امام حسین علیہ السلام کے گنبد تلے کھڑے ہو کے دعا مانگنا کبھی بھی مسترد نہیں ہو سکتی یہ دعا. والشفاء فی تربته, اور امام حسین علیہ السلام کی تربت میں شفا رکھی گئی ہے. یہ معمولی تربت نہیں ہے, یہ وہ تربت ہے کہ جس کے بارے میں حدیث نے کہا کہ دو سرزمینوں کو اٹھا لیا گیا, یعنی طوفان نوح بھی ان دو سرزمینوں کو بھگو نہیں سکا. حدیث بتا رہی ہے ایک خاک کربلا اور ایک خانہ کعبہ کی سرزمین, ان دونوں زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا, یعنی طوفان نو بھی ان دو سرزمینوں کو بھگو نہیں سکا. یہ کوئی معمولی خاک نہیں ہے. مرحوم امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا فتویٰ تھا کہ آپ خاک شفا کو نیچے والی جیب میں نہیں رکھ سکتے, یہ توہین ہے خاک شفا کی کہ آپ کنگا کے قریب اس کو رکھیں. یہ خاک شفا یہ کوئی معمولی خاک نہیں ہے, اس کو آپ کو اوپر والی جیب میں رکھنا ہے, اس کی اہمیت ہونی چاہیے. ہر مٹی شریعت میں کھانا حرام ہے سوائے خاک شفا کے, جو نہ فقط یہ کہ مریض کو کھانے کی اجازت بھی دی گئی ہے بلکہ نو مولود بچے کے لیے بھی کہا گیا کہ بچے کو مولا امام باقر السلام فرماتے ہیں حنکو اولادکم, حنکو اولادکم بے تربت الحسین و ماء الفرات, اپنے بچوں کی تہنیک عربی میں کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی خاکی صفا لیجئے اس کو پانی میں ڈبو کے بچے کو چٹا دیجئے. مستحب ہے اسلام میں, ثواب بیان کیا گیا ہے کہ نو مولود بچے کو ہم خاکی صفا کھلائیں آب فرات میں ڈپ کر کے. آب فرات بھی جو ہے وہ ایک I'm comfortable to say that it's a holy river, اس لیے کیونکہ ہمارے پاس حدیث ہے کہ روزانہ اللہ کی طرف سے ملائکہ اس کے اندر چند قطرے جنت سے لا کے ڈال دیتے ہیں. تو آب فرات کوئی معمولی دریا نہیں ہے, تو آب فرات میں خاک شفا کو ڈپ کر کے بچوں کو چٹانا چاہیے. پیدا ہونے کے بعد. یہ ہمارے یہاں آداب میں سکھایا گیا. تو امام حسین علیہ السلام کی ایک خاص منزلت ہے, ایک خاص فضیلت ہے. یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ جب بھی امام رضا علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے لیے کو کچھ تحفہ, کوئی ہدیہ بھیجا کرتے تھے تو آپ ہمیشہ ساتھ تھوڑی خاک شفا رکھ دیا کرتے تھے, یعنی ہر تحفے کے ہمراہ خاک شفا بھیجا کرتے تھے, یہ امام کا دستور تھا. اور یہ بھی حدیث میں بیان کیا گیا کہ جب آسمان سے فرشتے زمین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو آسمان والے فرشتے ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ہماری جب زمین جا ہی رہے ہو زمین کی طرف تو تھوڑی سی خاک شفا لے کے آ جانا. یعنی آسمان کے فرشتے بھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے خاک شفا لائی جائے. یہ کوئی معمولی خاک نہیں ہے, اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. لہذا یہ وہ زمین ہے جس کے بارے میں حدیث کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالی روز قیامت اس حرم کربلا کو اٹھا کے بہشت کے وسط میں رکھ دے گا کہ ہر جانب سے بہشتی لوگ امام حسین کے حرم کی زیارت کر سکتے ہیں, ہر طرف سے زیارت اس کی جا سکتی ہے. لہذا آپ دیکھیے کہ جب سورہ جمعہ میں اللہ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, جب نماز گویا مکمل ہو جائے, ختم ہو جائے, تو اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہم جائیں اب دوبارہ اپنے کام کو شروع کر لیں, دوبارہ جاب پہ چلے جائیں. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میزان میں اس آیت کریمہ کی, سورہ جمعہ کی اس آیت کی تفسیر کر کے بیان کیا ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کام پہ چلے جائیے, اس سے مراد یہ ہے کہ عیادت و مریض, یا انسان نماز جمعہ پڑھنے کے بعد کسی مریض کی عیادت پہ جائے, یا وہ حضور و جنازت, یا یہ کہ انسان کسی جنازے میں حاضری دے, یا زیارت اخ فی اللہ, یا اپنے کسی مومن بھائی کی زیارت پہ جائے. یہ کام ہمیں انجام دینا چاہیے, جتنا ہو سکے انسان اس کام کو انجام دے. عیادت مریض کا اتنا ثواب بیان کیا گیا ہے, لہذا یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ یعنی جتنے جو جب آپ کے بس میں ہو, جتنا بھی آپ کی استطاعت ہو کہ انسان ایک مریض کی عیادت کے لیے جا سکتا ہے, کیونکہ جبرائیل کی یہ تمنا ہے, جبرائیل یہ آرزو کریں کہ کاش میں بھی ایک انسان ہوتا, میں اس کام کو انجام دے سکتا. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ شیخ جعفر شوستری یہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور بھی ایک بھی مستحب کام کو ترک نہیں کیا, ایک بھی ایسا مستحب کام نہیں جو شریعت کا ہو جس کو امام حسین علیہ السلام نے حتیٰ روز عاشور بھی ترک کیا ہو, سارے کے سارے مستحب کام انجام دیے ہیں. ان میں سے ایک عیادت مریض بھی ہے, امام حسین علیہ السلام نے مریض کی عیادت بھی کی ہے. اور جو میں نے آپ کی خدمت میں عبداللہ ابن سداد کا واقعہ پیش کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں, مگر امام حسین علیہ السلام جب داخل ہوئے تو ان کا بخار برطرف ہو گیا. لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان اقدار کی طرف توجہ دیں, اور جن امام دوم امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام کا آج ہم تذکرہ کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں, ان امام حسن مشتبہ کی ایک حدیث ضرور آپ کی خدمت میں پیش کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. یہ روایت منفرد اس دعویے سے ہے کہ اس روایت کے کو امام حسن سے نقل کیا گیا, اور اس روایت کے راوی کا نام بھی حسن ہے, اور خود روایت کے اندر بھی لفظ حسن کا استعمال ہو رہا ہے. اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ امام حسن نے فرمایا کہ ان احسن الحسن الخلق الحسن, کہ تمام اچھائیوں میں سے سب سے اچھی اچھائی یہ ہے کہ آپ اچھا اخلاق رکھیں. یہ بڑی منفرد روایت ہے کہ جو اس کے راوی بھی کا نام بھی حسن ہے, اور جن سے نقل کی جا رہی وہ امام حسن علیہ السلام ہے. تو سب تمام کی تمام اچھائیوں میں سے سب سے اچھی اچھائی یہ ہے کہ انسان اچھا اخلاق اختیار کرے. یہ نہ ہو کہ انسان کے بیوی بچے اس کے مرنے کے سلسلے میں دعا مانگے دل سے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری ہمارا ہمارے ہمارے اچھے پن کا ہماری اچھائی کا معیار یہ نہیں کہ ہم نمازیں کتنی پڑھ رہے ہیں, یہ نہیں کہ ہم روزے کتنے رکھ رہے ہیں. سب سے بڑا معیار ہماری اچھائی کا یہ ہے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے. یہ معیار ہے جس سے انسان کو پرکھا جاتا ہے. پیغمبر اعظم نے فرمایا تھا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ. افسوس کے ساتھ کہ ہمارے یہاں خانوادگی مسائل کے سلسلے میں کم روشنی ڈالی جاتی ہے مجالس میں معمولاً, جبکہ ڈالنی چاہیے روشنی. لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اعظم نے فرمایا تھا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے فیملی کے ساتھ سب سے بہترین ہو. وانا خیرکم لأہلی, اور میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے بہتر ہوں. تو انسان کی اچھائی کا معیار اصل میں انسان کا حسن خلق ہے. یہ حسن خلق جس کو ہمارے ہاں علماء اس کی تشبیہ کرتے ہیں درخت کے تنے کے ساتھ. اگر آپ نے ایک درخت کو آپ فرض کر لیں تو اس کی جڑیں ہمارے عقائد ہیں, اور اسلام کے درخت کا تنا در حقیقت اسلام کی اخلاقی تعلیمات ہیں, اور اس طرح کی جتنی شاخیں ہیں وہ ہیں ساری فروع دین. تو نماز اور روزہ اور حج اور زکات اور خمس اور جہاد اور امر بالمعروف نہی عن المنکر اور تولا اور تبرع, ان سب کی تو نوبت بعد میں آئے گی. پہلے انسان کو اپنے اخلاق کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اگر انسان کے پاس بد اخلاقی پائے جائے تو انسان کے اعمال تو درکنار اس کی توبہ تک قبول نہیں ہوتی. اب اللہ تعالیٰ ابا رکھتا ہے, ممانعت رکھتا ہے کہ بد اخلاق انسان کی توبہ کو قبول کرے. فَإِنَّهُ كُلَّمَا خَرَجَ مِن ذَنْبٍ دَخَلَ فِي آخر, جتنا وہ ایک گناہ سے نکلتا ہے اتنا دوسرے گناہ میں داخل ہو جاتا ہے. ایک گناہ سے استغفار کر لی, توبہ بھی کر لی, تو دوبارہ جب بد اخلاقی کرے گا تو انسان اس سے بڑے گناہ میں داخل ہو گیا. تو بد اخلاق انسان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. لہذا اس امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہی کی زندگی کا یہ واقعہ ہے. عصام بن مصطلق شام کا رہنے والا ہے, اور وہ خود روایت کرتا ہے, امام کا چاہنے والا بن گیا. بننے کے بعد اس نے خود روایت کی کہ میں شام سے آیا ہوں, اور آنے کے بعد جب میں مدینہ شہر میں پہنچا اور مجھے پتا میری ملاقات امام حسن سے ہوئی, اور جیسے ہی میری امام حسن سے ملاقات ہوئی تو میں نے اکثر تو من سبہ, میں نے امام کو گالی گلوچ کرنا امام کو شروع کر دیا, بد کلامی شروع کر دی, اور ان کو بھی برا بھلا کہنا شروع کیا, اور ان کے والد کو بھی برا بھلا کہنا شروع کیا. امام حسن جب پوری بات ہو چکی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہے, اگر رہائش کی ضرورت ہے, بھوکے ہو تو کھانا دینے کے لیے تیار ہے, کسی بھی قسم کی مدد ہو, بائی فار ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. جب یہ جواب میں نے سنا تو کہنے لگا کہ مجھے تو بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں تو اس شخص کے ساتھ اس طریقے سے بدتمیزی سے پیش آ رہا ہوں, جبکہ اس نے اتنی نرم خوئی کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ میرے ساتھ برخود کی. تو اب امام نے فرمایا کہ کیا تم شام سے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں میں شام سے آیا ہوں. فرمایا کہ شنشنت عارفہ من اخرم, یعنی یہ گویا آپ نے وہ عربی کا محاورہ استعمال کیا جس سے مراد ہے کہ یہ اس جیسا اخلاق تو شام والوں ہی کا ہے, تمہارے اخلاق سے ہی میں سمجھ گیا کہ تم وہاں سے آئے ہو. کیونکہ 80,000 ممبروں پہ ہتھاکے میں شام کی طرف سے امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی تھی, جو 80 سال تک یہ گالیاں برقرار رہیں, اور اس کے مقابلے میں حسن خلق ہے. یہ حسن خلق کی طاقت ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج دین مبین اسلام جو اتنا پھیلائی ہے رسول اہل بیت کے اخلاق سے پھیلا ہے. رسول ہے, یہ کوئی تلوار کے زور سے نہیں پھیلا, اور تلوار کے زور سے جتنا اسلام پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے اس اسلام کا آج تک ہم جواب بھی نہیں دے سکتے اورینٹلسٹ کے سامنے. اسی نے کبھی بھی مولا کائنات نے یا امام حسن نے یا امام حسین نے کسی بھی ان ایکسپینشنسٹ بیٹلز میں شرکت نہیں کی, کسی بھی جنگ میں شرکت نہیں فرمائی. تو اسلام میں کوئی تلوار کے طور پہ پھیلانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام میں اخلاق حسن خلق سے پھیلایا جاتا ہے. یہ ضروری ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کا ذکر آئے تو ہم ان کی کم از کم ان کی شخصیت کے کسی پہلو کی طرف ضرور توجہ دیں. سنانچہ جب امام حسن نے اتنی اخلاق کے ساتھ پیش آئے اتنے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کیا تو وہ شخص انسان احسان عبد المصطلق کہتا ہے کہ میں امام کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ اور میں نے تو دل میں سوچا کہ کاش یہ زمین پھٹ جائے اور میں زمین کے اندر دھس جاؤں کہ مجھے امام کو دیکھنا ہی نہ پڑے کیونکہ میں نے جس انداز سے ان کے ساتھ بدکلامی کی تھی اس بدکلامی کے بعد کیسے میں امام کا سامنے کر سکتا ہوں. مگر یہ امام کا حسن اخلاق ہے کہ امام کے قدموں میں گر گیا اور امام نے اس کو بخش دیا. یہ در حقیقت اہل بیت کا حسن خلق ہے کہ جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اور انہی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی آج شہادت, انہی کی شہادت آج ہم منا رہے ہیں. لہٰذا جب اپنے آخری وقت میں روایت میں کہ محمد ابن حنفیہ سے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا بہت احترام کیا کرتے تھے امام حسن, اور بعض علماء نے کتاب التغازی میں یہ نقل کیا گیا کہ امام حسن مصطفیٰ امام حسین کا ایسے احترام کیا کرتے تھے گویا امام حسین ان سے بڑے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا بہت احترام کیا کرتے تھے. امام حسن کی شباہت جو تھی وہ پیغمبر اکرم کے ساتھ تھی, اور امام حسین کی شباہت جو ہے وہ حضرت علی کے ساتھ تھی. امام حسن رسول کے ساتھ رسول کی شبیہ تھے, امام حسین حضرت علی کی شبیہ تھے. تو یہ خود جو ہے وہ شیخ مفید نے نقل کیا, جناب زہرا سلام اللہ علیہا وہ جب دوریاں دیتی تھی امام حسین کو بچپنے میں, تو شیخ مفید نے نقل کیا کہ جناب زہرا لوری دیتے وقت کیا لفظ فرمایا کرتی تھیں, فرمایا کہ حسینن وا حسینا وا حسینا, غریبن وا غریبا وا غریبا, کربلا لا زلتی کربن وا بلا, غریب حسینن وا حسینا وا حسینا. اور نقل کیا کہ انت لست شبیہن بالنبی انت شبیہن بالعلی. امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے ساتھ مشابہ نہیں بلکہ اپنی ظاہری وضاقتہ میں چہرے میں حضرت علی کے ساتھ مشابہ تھے, اور امام حسن جو تھے وہ امام وہ پیغمبر اکرم کے ساتھ مشابہ تھے, بلکہ سب سے زیادہ مشابہ شخص رسول اللہ کے ساتھ امام حسن تھے. اور آج کے زمانے میں سب سے زیادہ مشابہ شخص جو ہے وہ امام زمانہ ہے. یہاں تک کہ یہ نقل کیا گیا ہے کہ تمام کے تمام لوگوں میں در حقیقت دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مشابہت رسول کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کی ہے. اس لیے کہ روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم کی زرہ کہ جو ایک امام سے دوسرے امام, ایک معصوم سے دوسرے معصوم تک منتقل ہوتی آ رہی ہے, تمام کے تمام تبرکات کے ہمراہ پیراہن جناب یوسف, انگشتر جناب سلیمان, ذوالفقار وغیرہ وغیرہ, باقی جتنے بھی تبرکات ہیں, صحیفہ فاطمہ ہے, جتنے بھی تبرکات ہیں جو کہ جعفر اکبر ہے, جعفر اصغر ہے, تمام کی تمام تبرکات جو کہ رسول اہل بیت کے ہیں, ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ہے کہ جو منتقل ہوتی آئی. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس کو بدن پہ پہننا, میرے بدن کو فٹ نہیں آئی. امام حسن نے پہنا, ان کو فٹ نہیں آئی. امام حسین نے پہنا, ان کے اوپر بھی فٹ نہیں آئی. یہاں تک کہ وہ ذرا مکمل طور پہ اگر کسی بدن پہ فٹ آئے گی تو وہ امام صاحب الزمان علیہ السلام کا بدن ہے. اکثر ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ مشابہت تو خود امام زمانہ کی ہے پیغمبر اکرم کے ساتھ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت جب محمد حنفیہ کو بلایا اور امام حسین علیہ السلام کا ایک خاص احترام کیا کرتے تھے, محمد حنفیہ کو بلایا اور امام حسین کی ولایت اور امامت کے سلسلے میں تاکید کی, تو اب محمد ابن حنفیہ جواب دیتے ہیں امام حسن کو کہ میں اپنا عقیدہ آپ کو امام حسین کے سلسلے میں بیان کرتا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ کان فقیہا قبل ان یخلق وقرأ الوحی قبل ان ینطق. میرا عقیدہ امام حسین کے سلسلے میں, یعنی اپنے بھائی حسین کے سلسلے میں یہ ہے کہ امام حسین اپنے خلق کیے جانے سے پہلے بھی فقیہ تھے. وقرأ الوحی قبل ان ینطق, اور وحی کی قراءت کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ بولنا شروع کریں. مگر وہ حسن مصطفیٰ کہ جو اخلاق کے اس
عروج پر ہیں، شبہات رسول رکھتے ہیں، اس کے باوجود ان کے ساتھ جس انداز سے اس امت نے برتاؤ کیا اس کی کوئی مثال ہماری تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. چنانچہ جب جودہ بنت اشعث لعنت اللہ علیہا نے امام حسن کو زہر پلایا، اور زہر پلانے کے بعد مولا کے کلیجے کے ٹکڑے نکلنا شروع ہوئے، مولا کے کلیجے کے ٹکڑے نکلے جا رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد قے آ رہی ہے اور کلیجے کے ٹکڑے باہر نکل رہے ہیں، چشم میں سارے ٹکڑے اور خون نکلتا چلا آ رہا ہے. اور مولا نے بھی یہ کہا کہ تو نے جو کام کیا ہے قریب اللہ تعالیٰ تجھے ایسی بیماری میں مبتلا کرے گا جس کی کوئی شفا نہیں ہوگی. چنانچہ حاکم شام نے یہ کہا تھا کہ اگر حسن مصطفیٰ کو زہر دے دیا، معاویہ نے کہا تھا اگر حسن مصطفیٰ کو زہر دیا تو میں یزید سے تمہاری شادی کروا دوں گا، مگر نہ شادی بھی نہیں ہو سکی. اور امام مظلوم اب یہ جگر کے ٹکڑے ہیں جو باہر نکل رہے ہیں، تمام اہل بیت اکٹھے ہو چکے ہیں، شہزادی زینب بھی پاس موجود ہیں، شہزادی ام کلثوم بھی کھڑے ہیں، لوگ سب گریا کر رہے ہیں، امام عالی مقام امام حسین بھی موجود ہیں، محمد ابن حنفیہ بھی موجود ہیں، سب گھرانے والے موجود ہیں. یہاں تک کہ جب امام حسن کی وصیتیں مکمل ہوئی اور آپ کی روح مبارک نے پرواز کی، اور اس کے بعد اس سے ان کے جسد اقدس کی تقسیم اور غسل، یہ سارے فرائض مولا امام حسین نے انجام دیے، جنازے کو آمادہ کر کے اب جو اٹھایا گیا تو اب بیت الشرف سے جنازہ باہر آ رہا ہے. مگر عزاداروں یہ واحد جنازہ ہے جس کے اوپر تیروں کی بوچھاڑ کی گئی، حسن مصطفیٰ کا جنازہ تیروں کی بوچھاڑ ہوئی، زخموں سے چور ہوا، تیر پیوستہ ہوئے، یہ واحد جنازہ ہے تاریخ کا کہ جس جنازے کو گھر سے نکالے جانے کے بعد واپس گھر میں پلٹایا گیا، یہ واحد جنازہ ہے جو اس انداز سے امام حسن کے ساتھ زیادتی کی گئی. مگر میرا جی چاہتا ہے کہ مولا کی خدمت میں دس بچہ کروں کہ مولا یقیناً اس قسم کے ظلم کی کوئی مثال ہماری تاریخ میں نہیں ملتی، مگر مولا آپ کے سرحانے آپ کے تمام آپ کے اہل بیت تو موجود ہیں، آپ کے سرحانے امام حسین بھی موجود ہیں، شہزادی زینب بھی موجود ہیں، گریے پہ کوئی پابندی بھی نہیں، سب وصیتیں بھی آپ نے کر دی، مگر آئیے ذرا کربلا کی صورتحال دیکھیے، ایک جنازہ تین دن تک بے گھور و کفن کربلا کی جلتی ریتی پر پڑا ہے، مگر کوئی غسل و کفن دینے والا نہیں. اور انہی امام مصطفیٰ کے صاحبزادے قاسم ابن حسن ہے کہ جب میرے مولا نے کربلا میں دفتر شہدا سے شہدا کے نام پڑھ کے سنائے، قاسم ابن حسن تیرا سارا کیا جوانی کی کیفیت ہے، کتنی شہادت کی آرزو ہے، مگر مولا نے قاسم کا نام نہیں پڑھ کے سنایا. ایک مرتبہ قاسم مسترب ہو گئے، وہاں سے اٹھے روایت کہتی ہے اور خیمے کے گوشے میں جا کے بیٹھ گئے، زاروں کا تار گریا کرنا شروع کیا. ارے بچپن سے یہ آرزو تھی کہ میں مولا امام حسین پہ جان قربان کروں گا، مگر آج جو قربانی کا وقت آیا تو چچا نے تو میرا نام بھی بیان نہیں کیا، روتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ یاد آیا کہ والد ماجد نے چلتے وقت ایک تعویذ مجھے دیا تھا، وہ تعویذ جو اب یاد آیا کہ مشکل پڑے تو اس تعویذ کو کھول دینا. قاسم نے سوچا اس سے بڑی کون سی مشکل ہو سکتی ہے، ارے کہ جہاں میرا نام ہی شہادت کی لسٹ میں نہیں سنایا گیا. اب جو تعویذ کھولا، بنیا قاسم ادرک امکل حسین، ارے بیٹا قاسم اپنے چچا حسین کی مدد کو پہنچنا، اذا رأیت عمک وحیدا غریبا، جب اپنے چچا کو اکیلا غریب الوطن دیکھنا تو ان کی مدد کو پہنچنا. اپنے بابا کا یہ تعویذ لیا، امام عالی مقام کے پاس آئے، مولا نے کہا بیٹا میں نے تو یوں ہی نام نہیں پڑھ کے سنایا تھا، مگر تمہارا بھی نام ہے اور تمہارے چھوٹے بھیا علی اکبر کا بھی نام ہے. یہ سننا تھا تو قاسم سے برداشت نہیں ہوا، کہتے ہیں کہ مولا چچا سے کہتے ہیں ہل یصلون الی الخیام، ارے مولا کیا اشیاء خیموں تک پہنچ جائیں گے،
کیونکہ حاکمی غیرت سے یہ گوارا نہیں ہوا کہ اشقیا خیموں تک پہنچ جائے. ارے جی چاہتا ہے قاسم سے عرض کروں, ارے جناب قاسم آئیے عصر عاشور کے وقت کہ جب بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے دوڑی جا رہی ہے, اپنے حجاب کی حفاظت کر رہی ہے, یہاں تک کہ جب عاشور کے دن قاسم آتے ہیں امام حسین سے اجازت لینے کے لیے. عزاداروں مرنا تو سب کو ہے مگر جس کے دل پہ گزرتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے بھیا کی نشانی کو اجازت دی جائے. اب قاسم نے آ کے عجیب انداز اختیار کیا, امام علی مقام کے ہاتھوں کا بوسہ لینا شروع کیا, امام کے ہاتھوں کا بوسہ لینا شروع کیا, یہاں تک کہ اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا لیا. مولا اجازت نہیں دے رہے, بچے اپنے بھتیجے کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا اور چچا بھتیجے اتنا روئے کہ دونوں غز کھا کے گر پڑے. روایت کہتی ہے شہزادی زینب قریب آتی ہے, عزاداروں جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو آپ کیسے جگاتے ہیں, پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں, مگر ہائے وہ شہزادی زینب جس کے پاس پانی نہ ہو, آنسو گرانا شروع کیے مولا کے گال پہ. جب آنسو گرے آپ کھولی قاسم کو اجازت دی, امامہ رسول سنسر کے اوپر رکھا, امامے کے دونوں سرے کھول دیے. آپ نے پڑھا ہوگا شریعت میں ہے مستحبات میں ہے کہ مردے کو امامہ بھی پہنایا جائے اور اس کے دونوں سرے کھول دیے جائیں. شاید میرے مولا یہ کہنا چاہتے ہوں بیٹا قاسم میں تجھے کفن تو نہیں پہنا سکوں گا مگر تجھے سجا تو لوں. اور چلتے چلتے قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا. اب جو پوچھا کہ یہ کیا مولا, کہا کہ یہ بیٹا یہ یتیموں کی علامت ہے, یہ یتیموں کی نشانی ہے. ایک مرتبہ کہا, یہاں تک کہ قاسم روانہ ہوئے. اب جو زخموں سے چور ہو کے زمین کربلا پہ آئے, چچا کو آواز دی مولا قاسم کے سرحانے پہنچتے ہیں, نہ جانے مولا کے دل پہ کیا گزری, اپنے بھتیجوں کو زخموں سے چور دیکھا, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, السلام علیکم.
ساتھ میں تیروں کی